السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام آخری رکوع آیت نمبر 155. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے جسے مبارک ہے، اور اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اس کو مبارک کتاب کہا گیا. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، بس اسی کی پیروی کرو، اسی کا اتباع کرو اور ڈرو، توقع ہے یا امید کی جاتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. مبارک برکہ سے ہے. برکہ کے معنی ہوتے ہیں برکاف. اونٹ جب اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کو بھی برکہ کہتے ہیں. جیسے زمین آپ نے دیکھی ہوگی کوئی، اور وہ زمین ابھی بالکل ویران اور چٹیل ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر سبزہ اگاتا ہے، اس کو بھی برکہ کہا جاتا ہے. کسی چیز کا اپنی اسی جگہ پر موجود رہتے ہوئے بڑھنا، پھلنا، پھولنا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو مبارک کتاب کہا، اور پھر زور دے کر بات کہی گئی ہے کہ فتبعوہ، بس اسی کی پیروی کرو، اسی کا اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی قرآن میں تورات کا اگر ذکر آیا ہے تو قرآن کا ذکر لازماً آیا ہے، اور اگر قرآن کا ذکر کہیں آیا ہے تو وہاں پر تورات کا ذکر بھی لازمی کیا گیا ہے. اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی وہ بھی قرآن ہی کے جیسی تھی. اس میں بھی شریعت تھی، احکامات تھے، اخلاق تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اسے تحریف کر دیا، اس میں رد و بدل کر دیا، من مانی تعویل کر دی، جس کو چاہا آیت کو نکال دیا، جس کو چاہا موجود رہنے دیا، اور اپنی طرف سے اس میں اپنے ہاتھوں سے بھی لکھ کر اس کو تبدیل کر دیا. تو اب اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہذا کتاب انزلنا ہو، کہ ابھی یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ مبارک کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو. اب یہاں پر اللہ تعالی نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا، اور قرآن تورات سے زیادہ بابرکت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تورات کے مقابلے میں ہم قرآن کو دیکھیں تو کئی پہلو ہمیں نظر آتے ہیں. دیکھا جائے تو تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجی گئی تھی، ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن سب لوگوں کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے ہے. اسی طرح سے تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی، جبکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تیسرا، وہ کتاب یعنی تورات صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی، اس وقت جو ان کو مسائل تھے اس کا حل پیش کرنے والی تھی، جبکہ قرآن پوری انسانیت کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. پھر اس قرآن میں پہلے کی تمام آسمانی کتب کو جمع کر دیا گیا ہے، سمو دیا گیا ہے، جو مہیمن کہا گیا نا قرآن کے لیے، مہیمن کا بھی لفظ آیا ہے. تو مہیمن کا مطلب ہوتا ہے کہ حفاظت کرنے والی، جو بھی پہلے کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی اس کو قرآن اس کی محافظت کرتا ہے، تو اس میں وہ موجود ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب قرآن نازل ہو گیا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، اسی کا اتباع کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے کسی حصے کی تم خلاف ورزی نہ کرنے لگو، جیسے کہ یہود نے کیا تھا کہ تورات کی انہوں نے خلاف ورزی کی، منمانی تاویل کی، جس طرح چاہا اس میں تحریف کر دی. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اب نازل ہو گیا ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو، اسی کے بتائے گئے راستے کے مطابق عمل کرو. اس لیے اس کو بابرکت کہا گیا قرآن کو. اور آپ واقعی میں دیکھیں کہ قرآن اپنی جگہ موجود ہے، اس میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے، لیکن اضافہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی آیتوں کا جو ایکسپلینیشن ہے، اس کی تفاسیر، اس کے معجزات، جیسے کہ حدیث میں ترمذی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے، مفسرین اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، اس کی تفاسیر ہر زمانے میں ہوتی جائیں گی، نئے نئے راز کھلیں گے، نئے نئے راز افشا ہوں گے، معجزات اس کے ختم نہیں ہونے والے، پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ تو قرآن اپنی جگہ موجود ہے، اس کے الفاظ جتنے تھے اتنے ہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کی برکتیں، اس میں اندر ہی اندر اس کے ساتھ بڑھوتری ہو رہی ہے۔ مبارک کا مطلب یہی ہوتا ہے، برکہ سے ہے کہ اپنے ہی اندر ہی اندر اپنے آپ میں گرو ہوتے چلے جانا، بڑھتے چلے جانا، ڈھیر کا ڈھیر ہوتا چلا جانا، بڑھ جانا، یہ ہوتا ہے برکہ کے معنی۔ تو واقعی میں قرآن کے اعجازات کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسی کی پیروی کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا رحم ہم پر ہو، رحمتوں کی بارش اگر ہم پر ہو، تو ہمیں قرآن ہی کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ان کے دو تین اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ دراصل یہاں پر حجت کے طور پر اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ قرآن نازل کرنے کی وجوہات اور یہ بھی تھیں، یہ تو ہے ہی کہ تمام انسانیت کے لیے اس میں فلاح کا میسج ہے، موجود ہے، لیکن کفار مکہ پر بھی حجت تمام ہو جائے۔ یعنی ان کی طرف یہ کتاب دو وجہ سے نازل کی گئی۔ ایک وجہ تو یہ کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصارہ کی طرف جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ تو انہی کے لیے تھیں، سب کے لیے نہیں تھیں، اگر وہ ہمارے لیے ہوتی تو ہم بھی ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اب جو کچھ اور جیسے وہ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے رہے، اس کی ہمیں کیا خبر ہو سکتی ہے؟ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں تو عجمی زبانوں میں تھیں، عربی میں نہیں تھیں، لہٰذا ہم ان کتابوں کو کیسے پڑھ سکتے یا پڑھا سکتے تھے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ مشرقین مکہ کو یا مشرقین عرب کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب آ ہی نہیں، اگر آتی اگر ہمارے پاس کتاب تو ہم تو ضرور ان سے بھی زیادہ اس کو پڑھتے، ان سے زیادہ عمل کرتے۔ تو ان کی حجت کے لیے کتاب بھیجی گئی کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کتاب آئی ہی نہیں۔ آگے فرمایا گیا آیت نمبر 157، او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدا ورحما فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ یعنی یہ قرآن اس لیے اتارا کہ تم یہ نہ کہو، دو فرقوں کے پاس تو قرآن آ گیا تھا، یعنی تورات آ گئی تھی، ان کے پاس آیا تھا، ہمارے پاس نہیں آیا، پھر تم یہ عذر بھی نہ پیش کر سکو کہ ہم اس لیے اس کو نہیں پڑھ سکے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی تورات وغیرہ۔ چنانچہ اس عذر کو بھی ختم کر دیا گیا اور قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا۔ تو اب یہ تمام عذر ختم ہو چکے، یعنی اب کوئی عذر تم وہاں پیش نہیں کر سکو گے اللہ کے آگے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تو عجمی زبان میں تھی، عربی زبان میں نہیں تھی کتاب۔ یا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو یہود و نصارہ کے پاس تھی، ان کے لیے آئی تھی، ہمارے لیے نہیں آئی تھی، اگر ہمارے پاس ہم صاحب کتاب ہوتے تو ہم ان سے بڑھ کر عمل کر کے دکھا دیتے، ہمارے پاس کتاب تو آتی تو اے اللہ تعالیٰ ہم دکھا دیتے کہ ہم اس پر کتنا بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے ہیں۔ تب یہ کوئی عذر باقی نہیں رہے۔ تو یہ جو قرآن نازل ہوا، دراصل اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں۔ پھر یہ حجت تمام کرنے کے لیے بھی آ گئی کتاب، اب کسی کو کوئی بہانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی بہانہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن قیامت تک کے لیے نازل کر دیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو اس کتاب، یعنی جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو ہدایت اور رحمت ہے، تو اب اس کے نزول کے بعد جو بھی کوئی اسلام کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، اور اگر وہ انکار کرتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ جو باتیں پیش کی گئیں قرآن کے ذریعے سے، وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول کے ساتھ آئیں، یعنی قرآن، تو اگر تم نے اب اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو نشانیاں ہم نے بھیجی ہیں، اس قرآن کو بھیجا ہے، تم اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر، اس تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تم نے خود اپنی گمراہی کو دعوت دی ہے. تم پر اب اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی جو اگر قرآن سے منہ موڑتا ہے اس پر. اور اگر تم اللہ کی کتاب کی طرف توجہ دو گے, اس پر ایمان لاؤ گے اور عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازماً تم پر رحمت ہوگی, کیونکہ یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے. یہاں پر صدفہ کا جو معنی بتایا گیا ہے روکنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, یا اعراض کرنے کے معنی میں. اب جو کوئی جھٹلائے اللہ کی آیات کو تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے, یا پھر روکے یا پھر اس سے اعراض برتے. وہ صدفہ انہا, اس سے اعراض برتے یا اس سے روکے تو وہ سب سے بڑھ کر پھر ظالم ہے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك, کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں, یا تمہارا رب خدا جائے, یا تمہارے رب کے بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں. یوم یاتی بعض ایات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ایمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. جس روز تمہارے رب کے بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی, پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو, یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. قرآن کے نزول سے ہی اتمام حجت ہو چکی تھی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھی, اور بھی بہت ساری نشانی اللہ تعالیٰ بتا ہی رہا تھا ان کو. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ کیا اب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خود اتر آئے زمین پر, اور پھر کسی کو تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تاب کسی میں نہیں ہے, لہٰذا لازماً اس وقت تو سب پر موت تاری ہوگی ہی. تو یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب قیامت واقع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے تو ہم نے حجت قائم کر دی, اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, ان کی روحیں قبض کر لی جائیں, اس وقت یہ ایمان لائیں گے, یا ان کا رب ان کے پاس آ جائے اور قیامت ہی برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں, اس وقت کیا پھر یہ ایمان لائیں گے, یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے جیسے کہ قیامت کے قریب ہم جانتے ہیں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا, تو کیا یہ ایسی کوئی نشانی دیکھ لینا چاہتے ہیں. تو یہ جو اتنی بابرکت عظیم الشان کتاب اگر نازل ہو گئی اور اس کے نزول کے بعد بھی کوئی شخص اس سے اعراض برتتا ہے تو یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے, اور اس سے اعراض برتنے والے پھر یقیناً بدترین سزا کے مستحق ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں جو باریک نقطہ ہے, پیچھے جو عذاب کی بات کی گئی کہ یہ کتاب تو ہم نے نازل کر دی, حجت تمام کر دی, تو اس وقت تو مخاطب اہل عرب یا اہل مکہ ہیں, لیکن جب عذاب کی بات کی گئی تو اس کو عام کر دیا گیا. یعنی اس قرآن سے اعراض کی بات کی گئی تو اس کی سزا کا ذکر کیا تو خطاب عام ہے, تاکہ کفار مکہ کے اندر ضد اور چڑ پیدا نہ ہو. تو اب کیا یہ لوگ ڈائریکٹ فرشتوں کو دیکھ لینا چاہتے ہیں؟ پھر تو غیب غیب نہیں رہے گا, پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب آنکھوں دیکھی چیز پر ہر کوئی یقین رکھ لیتا ہے, کر لیتا ہے, تو پھر جب حقیقت سے پردہ اٹھ گیا تو پھر غیب کے کیا معنی ہوئے, ایمان کے کیا معنی ہوئے؟ تو اس وقت کا پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو, بس ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی, لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل, یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی کافر کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا, اس وقت قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی مومن, کوئی گناہگار مومن ہے, اگر اس وقت توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو عمل صالح اس وقت بھی پھر, کیونکہ اس کے پاس عمل صالح کرنے کے لیے وقت نہیں تھا, اور قیامت کی نشانی دیکھنے کے بعد عمل صالح بھی مقبول نہیں ہوگا. یعنی جب آپ نے نشانی دیکھ لی اور اب جب آپ نیک کام کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ مند نہیں, فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو یہ والی آیت دراصل توبہ نہ کرنے والوں کے لیے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے ایک وعید ہے اور ایک تحدید ہے. یعنی اگر اب بھی نہ مانے تو دیکھ لو نقصان تمہارا ہی ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ کے لیے دیر نہ کریں کبھی، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ لوگ جو نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کوئی بڑا معجزہ ہم کو دکھا دیا جائے یا کوئی بڑی نشانی کے ظہور کے بعد۔ اگر کوئی کافر اور فاسق بھی ایمان لا لیتا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کا ایمان اور اس کا نیک عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب یہ نشانیاں کھلم کھلا دیکھ لی جائیں گی، جب فرشتوں کا نزول ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی یا کوئی اس طرح کی نشانیاں آ جائے، تو اس وقت تو ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان برابر ہو جائے گا، ابو لہب اور ابو بکر کا ایمان برابر برابر ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ بتائیے؟ جب قیامت کے ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو جیسا ایمان ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا، کہ ابو جہل اور ابو لہب کا نہیں ہوگا ایمان ویسا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیں گے، اس کی سزاؤں کو، اس کی ہولناکی کو دیکھ لیں گے، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول پھر نہیں ہے، اس سے پہلے ایمان لانا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انجام کار پھر کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو اس وقت پھر کون فائدے میں رہے گا؟ ایمان لانے والے نا، یا پھر عمل صالح کرنے والے؟ مومن اگر ہوں گے تو عمل صالح کرنے والے، اور کافر اور ایمان والوں میں ایمان والے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب یہاں پر خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے تمام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقو کا لفظ آیا ہے، فرق پیسز پیسز، جدا جدا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اب دیکھیں فرق جدا کرنے والی، ٹھیک ہے، فا سے جتنے بھی لفظ آتے ہیں، پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، تو پھٹنے کے معنوں میں ہی آتے ہیں۔ تو جیسے کذبہ، اس نے جھوٹ بولنا، اور کذبہ بہت ہی گھڑا ہوا جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ۔ اسی طرح سے کسرہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاف سین را، سوری، کسرہ کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، اور کسرہ قیمہ قیمہ کر دینا۔ تو فرق جدا جدا کرنا، اور فرق یا فرقو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے، تفرقہ بازی کی دین میں۔ اب یہ جو تفرقہ بازی ہے، یہ کس بنا پر ہوتی ہے؟ یہاں پر اس آیت میں اس کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے، مختلف تفاسیر میں مختلف اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس سے مراد پہلے سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ ہو سکتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء پر پہلے ایمان لائے، بعد میں پھر شرک کے مرتکب ہوئے اور گروہ بندی کی، اور اس سے مراد کچھ لوگ یہود و نصارہ کو لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ آج بھی نصارہ، کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور بھی کئی ان کے طبقے ہیں، اس میں بٹے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اس سے مراد مشرکین لیتے ہیں، کہ کچھ مشرق ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ آیت عام ہے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں اور اپنا راستہ الگ بنا لیتے ہیں۔ شیعن کے معنی ہوتے ہیں فرقے اور گروہ، اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں پہلے ایک اس پر جمع تھی، لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو حرف آخر سمجھا اور پھر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ رائے صحیح تھی یا غلط تھی۔ فتح القدیر ایک تفسیر ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ شیعن سے مراد مختلف فرقے، گروہ بندی اختیار کرنے والے لوگ۔ تو دیکھا جائے تو فرقہ بازی ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کی وجہ سے ملت کی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے، اور ایسی قوم کی دنیا کی نظر میں کوئی ساکھ، کوئی عزت، کوئی وقار باقی نہیں رہتا۔ لوگ ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان، یہ تو خود آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو خوب آپس میں لڑواؤ، شیعہ سنی، حنفی مالکی، شافعی حنبلی، اس طرح سے کہہ کہہ کے اور بھی کئی نام دے دیے گئے، کئی نام ہو گئے ہم لوگوں کے مسلمانوں کے۔ تو ان کو آپس میں لڑواؤ اور خوب فائدہ اٹھاؤ، جس طرح سے بندر نے فائدہ اٹھایا تھا روٹی سے۔ دو بلیاں لڑتی ہوئی آئیں تو خود ہی پوری روٹی کھا گیا اور وہ بیچاری بلیاں منہ دیکھتی رہ گئیں۔ یہ جو گروہ بندی ہے، فرقہ واریت ہے، اس سے نقصان ہمیں ہی ہے اور کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو فرقہ واریت بنا دیا، گروہوں میں بٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں کہہ دیا گیا۔ اب تصور کرے ذرا کتنی بڑی بات ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ تو اب اگر دین کے معاملے میں یہ سوچنا ہے کہ سنت رسول جو تھی وہ اس وقت کے لیے تھی، آج جو ہے ہم کو نئی بات ضرور پیدا کرنی ہے، نکالنی ہے، یا اپنی طرف سے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا، بدعت پیدا کرنا، یا کسی کے تعلق سے بغض و عناد رکھنا، دین میں حلو کرنا، شدت پسندی، اور یہ بدعت والے تمام جو کام ہوتے ہیں اس کا تعلق دراصل دیکھیں سنت سے ہی ہوتا ہے، کہ یہ اس کی وجہ سے پھر سنت ترک ہو جاتی ہے جب بدعت جنم لیتی ہے۔ کوئی بھی نئے کام کو ثواب کی نیت سے کرنا، دین میں اضافہ کر دینا، اور یہ سوچ پھر یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی چیز کی کمی رہ گئی تھی جو اب پوری کی جا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر فرقہ بازیاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ فرقہ بازی دو ہی قسم کی ہوتی ہے، ایک مذہبی، جیسے کسی مخصوص امام کی تقلید، اس میں انتہا پسندی، یہ کسی معمولی قسم کے اختلاف کو بہت ہی اہم بنا دینا اور اہم اختلاف کو معمولی بنا دینا۔ تو ایک مذہبی فرقہ بندی ہوتی ہے، دوسرے سیاسی فرقہ بندی ہوتی ہے۔ سیاسی فرقہ بندی میں کیا آئے گا، جیسے علاقوں کو بہت اہمیت دینا، علاقائی عصبیت جس کو ہم کہیں گے، اپنے علاقے کے لہٰذا اس کو سپورٹ کرو چاہے وہ خرابی کیوں نہ ہو، قوم کو سپورٹ کرنا لسان کی بنیاد پر، یعنی زبان کی بنیاد پر، ایک زبان ہے تو، یا کلر کی بنیاد پر فرقے بنانا۔ تو جتنے بھی فرقے بنائے جاتے ہیں ان کے تہ میں آپ کو یہی دو باتیں نظر آئیں گی، ایک حب مال اور دوسرے حب جاہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ترمذی میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا، بھیڑوں کی کسی ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا، تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ بخاری کی حدیث کتاب الفتن۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ بندی، تفرقہ بازی سے ہم بچیں، کسی کو برا بنا نہ کہیں، اور دیکھیں شدت پسندی کبھی نہ اختیار کریں۔ اور یہ جو چار اماموں کی بات آتی ہے، وہیں سے ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اصل میں ہم اپنے اپنے اماموں کو بڑا مانتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے، امام پہلے آئے یا امام بعد میں آئے؟ پہلے رسول تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تبع تابعین تھے، اس کے بعد یہ سب امام آئے۔ تو اماموں کی وجہ سے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں مبتلا کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ماشاءاللہ اگر کوئی امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی امام شافعی کو مانتا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ چاروں امام ماشاءاللہ مسلمان تھے، صحیح دین پر قائم تھے، ایک ہی قرآن کو، ایک ہی رب کو اور ایک ہی رسول کو ماننے والے لوگ تھے۔ یہ ایک ہی قبلے کی طرف انہوں نے رخ کر کے نماز پڑھی، چاروں امام پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ چار نمازیں ہیں یا چھ نمازیں ہیں۔ چاروں امام رمضان ہی کے روزے رکھتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شوال میں روزے فرض ہیں۔ چاروں امام حج کے مہینوں میں ہی حج کو حج قرار دیتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ذوالقعدہ کو حج کا مہینہ بنا لو۔ سب کا دین ایک تھا، تو پھر یہ فرقہ واریت کیوں، یہ تفرقہ بازی کیوں؟ اور ان سب لوگوں نے یہی کہا، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، سب نے یہی کہا کہ اگر تم کو ہماری بات قرآن اور سنت سے ٹکراتی محسوس ہو تو ہماری بات چھوڑ دو۔ وہ تو خود ایک دوسرے کی بہت عزت کرنے والے لوگ تھے۔ امام مالک کے پاس امام ابو حنیفہ آئے، جب وہ جانے لگے تو امام مالک نے ان کے بارے میں کہا کہ تم اس شخص کو جانتے ہو، یہ کون ہے؟ ان کا نام لیا امام ابو حنیفہ کا، نعمان نام ہے نا ان کا۔ تو ان کا نام یار کہنے لگے کہ یہ شخص وہ ہے جو اگر اپنی دلیل سے اس ستون کو کچھ اور ثابت کرنا چاہے تو یہ اس کے پاس ایسی دلیل ہے کہ ثابت کر دے. انہوں نے اس طرح سے تعریف کی ان کی. امام شافعی امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے, یعنی امام ابو حنیفہ نے جن کو پڑھایا, امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے امام ابو یوسف اور محمد, ان کے شاگرد امام شافعی تھے. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے اسٹوڈنٹ تھے. تو فرقہ واریت سے بچیں, فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ سب تو ایک لوگ تھے, گروہوں میں نہ بٹیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچو, گروہ بندی سے بچو. آگے کی آیت دیکھیے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے, اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے, اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی اب کرنے کے کام تو کیا ہے, یہ ہے کرنے کے کام. تم آپس میں فرقہ بندی چھوڑ کر, فرقہ واریت چھوڑ کر, ایک دوسرے سے اختلافات کی بات چھوڑ کر تم نیکی کے کام کرو, تم اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیاں لے کر آؤ. تو جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ کچھ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ 10 گنا اجر کم سے کم بتایا گیا ہے, ورنہ احادیث سے اور قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کئی گنا بڑھا کر بھی اجر دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کرے گا, کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا. یہ کم از کم اجر ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کئی کئی 100 گنا بلکہ ہزاروں لاکھوں گنا تک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر بڑھائے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ نیکی لے کر آؤ گے تو 10 گنا, اور جو بدی لے کر آئے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے, اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے جس نے توبہ نہ کی ہو تو اس کو اس کا ایک بدلہ ملے گا, یعنی ایک گناہ کے برابر اس کا بدلہ ہوگا. اور اگر اس نے توبہ کر لی ہوگی تو ہو سکتا ہے اس گناہ کو بھی مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ ایک نیکی لکھ دی جائے. اس سے بڑھ کر بھلا بتائیے, اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل اتنا زیادہ ہمارے اوپر ہے, اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کے فضل کو نہ پہنچ سکے تو یہ ہماری نادانی نہیں ہم کہیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا رہتا ہے, ہم پر برسا رہا ہے, لیکن ہم ہی ہیں کہ یعنی اتنے کوتاہ اور دل والے, اتنے چھوٹے تنگ نظر لوگ ہیں ہم, کہ ہم اس رحمت کی طرف بڑھنا بھی نہیں چاہتے. تو آپ کریں تو صحیح, کریں تو صحیح, ایک نیکی تو کریں, اس کا 10 گنا اجر بتایا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, اس کی رحمت ہے کہ نیکی کے بدلے میں صرف اتنی ہی نیکی نہیں بلکہ زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے, مگر برائی کا بدلہ اسی قدر دیتا ہے جتنی برائی ہو. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتو اس کی ایک نیکی لکھ لو, پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھو, اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو, اور اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو, اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی, سبحان اللہ, کہ برائی کا ارادہ کیا تھا دل میں, ابھی برائی نہیں کی تھی, لیکن اس برائی کرنے سے رک گئے اور ارادہ بدل دیا تو بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ, کتنا رحم ہے ہم پر, کتنا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. نیکیاں حاصل کرنے کے, ثواب کمانے کے اتنے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے, اس کے باوجود بھی اگر ہم وہ حاصل نہ کریں تو پھر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نادانی کیا ہو سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ ہر بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہ جانے دیں. بخاری کی حدیث تھی. آگے دیکھیے آیت نمبر 161, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو, میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے دی گئی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگ مانتے تھے, مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, یہود و نصارہ تینوں فریق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے, اور یہ بھی بات ان کو معلوم تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے تھے, ایون مشرکین کو بھی یہ اعتراف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی میری سیدھی راہ ہے، اسی پر ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، لہٰذا تم لوگ بھی اس دین میں الگ الگ عقیدے گھڑ کر شامل نہ کرو، الگ الگ فرقے نہ بناؤ۔ اور یہی توحید خالص کا نمونہ ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا تھا کہ ایک اللہ کو مانو۔ یہ والا جو مضمون ہے کہ قل اننی ہدانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، میرے رب نے مجھے یہ سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یہ مضمون مختلف مقامات پر انبیاء کی زبانی کہلوایا گیا۔ یعنی توحید الوہیت کی یہی دعوت تمام انبیاء نے دی، جس طرح یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ جملہ کہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول سے بھی کہلوایا جا رہا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بہت ہی بہترین آیت ہے۔ کہو، قل کے ذریعے سے ہے، اور قل کہہ کر دراصل اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم سب سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم میں بھی پیدا ہو جائے کہ ہم بھی یہی جملے کہنے والے بنے، یہی جملے ہماری زبان سے نکلے، اور یہی جملے ہمارے دن رات کا اوڑھنا بچھونا بن جائے کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک اللہ کے آگے جھک جائیے، تمام چیزوں سے آپ نجات پا جائیں گے، دس لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور واقعی میں آپ دس لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بہو کی مثال آپ لے لیں سب سے اچھی۔ بہو کتنی بھی خدمت گزار ہو، ہمارے یہاں پر کنسپٹ کیا ہے، کوئی اس سے راضی نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی اس کی برائی کہیں نہ کہیں سے ضرور کمی اور خامی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اچھا ایسا تو نہیں کیا تھا اس نے، فلاں وقت میں ایسا کیا تھا۔ تو آپ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کی مرضی کے مطابق کبھی بھی مت چلیے، لوگ آپ کو کبھی بھی سیدھی راہ پر نہیں چلنے دیں گے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق چلیے، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریے، لوگ ناراض ہوتے ہوں یا راضی ہوتے ہوں اس کی آپ کو پرواہ نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے دوران بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو خوش کریں، یہ لوگ ہم سے راضی رہیں گے تو دین کی طرف آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل سکتے تھے آپ؟ مشرقین مکہ نے، یہود و نصارہ نے تو آپ کے لیے کھینچاتانی شروع کر دی تھی۔ کوئی کہتا تھا ادھر آؤ، کوئی کہتا تھا ادھر آؤ، کوئی کہتا تھا یہودی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا تھا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پر رہو گے۔ مشرقین کہتے تھے کہ تھوڑے دن ہمارے رب کی پوجا کر لیجیے، ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجیے، تھوڑے دن ہم آپ کے بتوں کی پوجا کر لیں گے۔ تو سب تو آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے تھے، تو کہہ دیا گیا کہ نہیں، آپ کہہ دیجیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادتیں، نسک کا مطلب ہے نون سین کاف، نسک، نسک ذبح کیے جانے والے جانور کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی خاطر نظر مان کر جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تمام عبادت کے لیے مخصوص کر لینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ واقعی میں ایک رب کے آگے جھک جائیے، اسی کو اپنا ملجا اور ماوا مان لیجئے، بنا لیجئے، آپ یقین جانیے جو سکون زندگی میں آئے گا وہ کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا۔ دس لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ ابھی کسی اسکالر کے کچھ کوٹیشنز آئے تھے، کچھ باتیں تھیں، اس میں انہوں نے ایک جملہ یہی لکھا تھا کہ میں سب کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی، ایک اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو آپ سب کو خوش کر بھی نہیں سکتے، واقعی میں سب کی مرضی الگ ہے، سب کا مزاج مختلف ہے۔ ایک اگر آپ کو چائے مانگے گا تو دوسرا آپ سے دودھ مانگے گا، ایک کو کافی چاہیے ہوگا تو ایک کو شربت چاہیے ہوگا۔ آپ بیک وقت بنا سکتے ہیں سب چیزیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایک کو پلاؤ چاہیے، ایک کو بریانی چاہیے، ایک کو قورمہ چاہیے، ایک کو کچھ اور چاہیے، تو آپ نہیں کر سکتے، آپ سب کو خوش کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے کپڑے پریس کر کے لٹکائے، کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے ایک پینٹ شرٹ کیوں پریس کر دیا، مجھے تو کرتا پیجامہ چاہیے تھا. آپ نے کرتا پیجامہ لٹکایا، سامنے والا کہتا ہے مجھے تو پینٹ شرٹ چاہیے تھا. تو آپ نہیں کر سکتے سب کو خوش. اگر آپ ریڈ کلر کی کسی کے لیے کوئی چیز لے آتے ہیں، کوئی ڈریس یا کوئی ٹی شرٹ، سامنے والا کہتے ہیں اچھا مجھے تو بلو کلر پسند ہے، آپ نے وہ لے کر آنا تھا. تو نہیں کر سکتے. آپ سب کی مرضی کے مطابق آپ جی ہی نہیں سکتے. آپ ایک اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریے، آپ دیکھیں زندگی کتنی سہل اور کتنی آسان ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مطلب میرا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، کیا میرا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہے؟ غور کریں ذرا، میں جو بھی کچھ کری، میں صبح اٹھتی ہوں، اگر میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں، اگر میں دن بھر کے کاموں میں سے وقت بچا کر وقت پر نماز ادا کرتی ہوں، میں کوئی انفاق کرتی ہوں، میں ایون قرآن پڑھ رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں، آیا کہ واقعی میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کوئی بندوں کی خوشنودی تو مجھے مطلوب نہیں ہے؟ تو نہیں، اپنی نیت کو خالص کر لیجئے کہ میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتی، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والوں میں میں رہوں، سب سے پہلے فرما بردار میں رہوں. اتنا پیارا یہ مضمون ہے کہ وہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. تو یہ انا اول المسلمین آپ خود کہنے والے بنے، میں خود کہنے والی بنوں کہ میں ہوں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والوں میں، میں ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے میں، اللہ کے آگے میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو، میں فرما بردار ہوں سب سے پہلے، کوئی کرے نہ کرے میں تو جھک گئی اللہ کے آگے. سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ بس تم ہی میری عبادت کرو. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ اعلان فرمایا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، کہ میں مالک کائنات کے لیے فرما بردار ہو گیا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت ہر حال میں اسلام ہی پر آنی چاہیے. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اسی طرح تمام انبیاء اور ان کے مخلص پیروکار جو ساتھی تھے، انہوں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوہیت کی بات بتائی گئی، یعنی بنیادی حیثیت اللہ کو الہ بنانا، اللہ کو رب ماننا. بھلے ہی شرعی احکام مختلف تھے، لیکن سب نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکایا، ایک اللہ کو اپنا رب مانا، اور اسی پر وہ لوگ کاربند رہے. تو یہاں پر رب سے مراد وہی الہ ماننا ہے جس کا انکار مشرکین کرتے تھے. جو اللہ کو مانتے تو تھے، لیکن اس کو اختیارات میں، تصرفات میں اس کا شریک بھی ٹھہرا دیتے تھے کسی اور کو. اور یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اسی کو اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں مکی صورت ہے، پوری مکی صورت میں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا. یہاں پر کوئی ایسے احکام نہیں ہے جو خاص طور سے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہے گئے، لیکن آپ مجھے بتائیے پوری سورہ انعام کتنی حکمت سے لبریز صورت تھی. یہ مکی صورت ہے نا، مکی صورتوں میں آپ کو بہت ہی بہترین انداز ملے گا، دلوں کو چھو لینے والا انداز، تاکہ کفار مکہ جو عرب کے مشرکین تھے، وہ اس کو پڑھ کر ان کے ذہن چونکیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوں. تو کہہ دیا گیا کہ کہتے کہ میں ہی سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. کہو، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. یعنی کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا رب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، تو پھر میرا رب کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کس طرح یہ بات معقول ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی اطاعت کے نظام پر چل رہی ہو اور میں اپنا ایک الگ وجود میں ثابت کروں کہ میں کسی اور کو مانوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں کسی اور رب کو کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ میرا رب بھی وہی ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ پھر ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، وہ ذمہ دار بھی اپنے عمل کا جواب دہ بھی ہے، اس کے عمل کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں آئیں گی۔ تو انسان کو بہت ہی محتاط رہنا ہے، بہت ہی محتاط انداز میں زندگی گزارنی ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی برا کام کیا ہوگا اس کو اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو نیکی پر اچھی جزا دینا اور بدی پر سزا دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا۔ جس نے جو کام کیا ہے اسی کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اسی کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ تو یہ بھی غور کرنے والی بات ہے، جیسے آج بہت سارے انسان ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اچھا کر لو، ہم تمہارے لیے گواہی دے دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اچھا یہ کام کر لو میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گی۔ تو یہ ناممکن ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ کچھ لوگ، کہا جاتا ہے مشرکین مکہ میں سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ایسی توحید کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اگر قیامت آئی بھی تو پھر تمہارے اس گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ آج بھی رسم و رواج کی بنا پر بہت سارے مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے ایسے ہی کہتے ہیں، ایک بار آ تو جاؤ، تم اٹینڈ تو کرو، تم آؤ تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری گواہی دے دیں گے، تم کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اے اللہ اس کی سزا مجھے دے دے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ گناہ تو زائد کرے اور اس کی سزا بکر بھگتے۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اور اس سے اس کو محاسبہ کیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر جو تم آج اختلاف میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ کو مانیں یا مشرکوں اپنے بتوں کو مانیں، تو یہ جو تم اختلاف کر رہے ہو تو اس وقت تمہارے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک سمجھ رہے تھے، ان سے فریادیں کرتے تھے، ان کو مشکل کشا سمجھتے تھے یا ان کو پکارتے تھے، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ یا اگر تم فرقہ واریت میں پڑے ہوئے تھے اور مختلف فرقوں کی بنیاد تم نے رکھی تھی، تو وہ سب کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ خلیفہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو اختیارات دیے گئے ہیں تاکہ زمین پر خلافت الہیہ قائم کرے، انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور دوسرا خلیفہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانشین، ایک کے بعد دوسری نسل آتے چلی جا رہی ہم دیکھتے ہیں۔ پھر انہی چیزوں میں انسان کا امتحان ہے جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے کوئی بے وقوف ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ حکمران بنا کر اختیارات دے دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے کسی کو جہالت، کسی کو صحت کسی کو بیماری۔ تو جس کو جو کچھ دیا ہے اس میں یہ اس کی آزمائش ہے۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو مضبوط بنایا کسی کو طاقتور بنایا، کوئی کمزور اور نحیف ہے۔ تو اس دنیا میں انسانوں کے جو درجات ہیں اس کے بے شمار پہلو ہیں، اور اسی انہی درجات کی بنا پر دنیا کا نظام آج چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ خوبی دے رکھی ہے تو کسی میں کچھ خامی بھی ہے، لیکن یہ اس کا امتحان ہے۔ امیر کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے اوپر جو دوسروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر کوئی غریب ہے تو کیا وہ صبر اور قناعت سے کام لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگتا ہے، اس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کوئی عالم ہے تو کیا وہ باعمل ہے یا نہیں، کیا وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، یعنی اس علم کی بنا پر اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حاکم ہے تو وہ اپنی رعایا سے کیسا سلوک کرتا ہے۔ تو غرض ہر انسان کا اس دنیا میں خاص مقام ہے، کسی کا درجہ اونچا ہے، کسی کا نیچے ہے، لیکن ہر حال میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور اگر وہ فرمانبردار ہے لیکن اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے اگر وہ اس امتحان میں کامیاب رہا تو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہت مہربان ہے، دنیا میں بھی عزت بخشے گا، آخرت میں بھی عزت سے اور انعامات سے نوازے گا۔ تو اس سورت کا اختتام اسی بات پر کیا گیا ہے کہ ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور رحیم، کہ سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے یہ آیت ہمیں، تو اس پر غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، ہماری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے اور اسی کے مطابق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی صلاحیت دی ہے، وہ اس نے اگر اس کے برابر کام نہیں کیا، ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو اس سے ضرور اس بارے میں باز پرس ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریے، اس کو صحیح جگہ استعمال کریے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جو بھی دین کی خاطر کوششیں کر رہے ہیں ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ سورہ انعام مکمل ہوا، اب سورہ اعراف انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی بات نکلے وہ حق بات ہو، اور جو بھی اس میں غلطی ہوتی ہے یا جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے وہ میری اپنی ذاتی علم کی بنا پر ہے کہ میرے علم کی کمی کی وجہ سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.